ان عبارات مذکورہ بالا سے ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ عیسائیوں کو حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کا اس زمانے میں کس قدر انتظار ہے، اور وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ وقت وہی وقت ہے جس میں حضرت مسیح کو آسمان پر سے نازل ہونا چاہیے، مگر ساتھ اس کے ان میں سے اکثر کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ در حقیقت فوت ہو گئے ہیں، آسمان پر نہیں گئے۔ اس لیے جو لوگ ان میں سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آسمان پر نہیں گئے، اور نیز انجیل کی روح سے یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسی زمانہ یعنی ہجرت کی 14ویں صدی کے سر پر ان کا آنا ضروری ہے، بلا شبہ ان کو ماننا پڑتا ہے کہ مسیح کے دوبارہ آنے کی پیش گوئی الیاس نبی کے دوبارہ آنے کی پیش گوئی کے مطابق ظہور میں آئے گی۔ اور ان میں سے بعض کا یہ قول بھی ہے کہ آج کل عیسائی کلیسیا جو کام کر رہی ہے یہی مسیح کی آمد ثانی ہے۔ یہ تاویل آسمانی کتابوں کے موافق نہیں ہے، اور نہ کسی نبی نے کبھی ایسی تاویل کی ہے۔ تعجب کے جس حالت میں وہ اپنی انجیلوں کے مقامات میں پڑھتے ہیں کہ ایلیا نبی کا دوبارہ آنا اس طرح ہوا تھا کہ یوحنا نبی ان کے رنگ اور خو پر آ گیا تھا، تو کیوں وہ مسیح کے دوبارہ آنے کی تاویل کرنے کے وقت کلیسیا کی سرگرمی کو مسیح کی آمد کا قائم مقام سمجھ لیتے ہیں؟ کیا مسیح نے ایلیا نبی کے دوبارہ آمد کی یہی تاویل کی ہے؟ بس جس پہلو کی تاویل حضرت مسیح کے منہ سے نکلی تھی کیوں اس کو تلاش نہیں کرتے اور ناحق سرگردانی میں پڑتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب ملاکی نبی نے ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کی پیش گوئی کی تھی، مسیح اس کی یہ بھی تاویل کر سکتا تھا کہ جس سرگرمی سے یہودیوں کے فقیہ اور فریسی کام کر رہے ہیں یہی ایلیا کا دوبارہ آنا ہے۔ اس تاویل سے یہودی بھی خوش ہو جاتے اور شاید مسیح کو قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے اس تاویل کو جو کلیسیا کی تاویل سے بہت مشابہ تھی پیش نہ کیا، اور یوحنا نبی کو جو خود یہودیوں کی نظر میں نعوذ باللہ کاذب اور مفتری تھا پیش کر دیا، جس سے یہودیوں کا اور بھی غصہ بھڑکا، اور انہوں نے خیال کیا کہ جب اس شخص کا ہمارے اس سوال کے جواب میں کسی جگہ ہاتھ نہیں پڑا تو اپنے مرشد یعنی الیاس کو ایلیا ٹھہرا دیا، اس خیال سے کہ وہ خانخواہ تصدیق کر دے گا کہ میں ہی ایلیا ہوں۔ مگر یہودیوں کی بدقسمتی سے حضرت یوحنا نے ایلیا ہونے سے انکار کیا اور صاف کہا کہ میں ایلیا نہیں ہوں۔ اس جگہ ان دونوں کلاموں میں فرق یہ تھا کہ حضرت مسیح نے حضرت یوحنا یعنی یحییٰ نبی کو مجازی طور پر یعنی بروزی طور پر ایلیا نبی قرار دیا، مگر یوحنا نے حقیقی طور کو مد نظر رکھ کر ایلیا ہونے سے انکار کر دیا۔ اور بدقسمت یہودیوں کو یہ بھی ایک ابتلاء پیش آیا کہ شاگرد یعنی عیسیٰ کچھ کہتا ہے اور استاد یعنی یحییٰ کچھ کہتا ہے، اور دونوں کے بیان باہم متناقض ہیں۔ مگر اس جگہ ہمارا صرف یہ مقصود ہے کہ مسیح کے نزدیک دوبارہ آمدن کے وہی معنی ہیں جو مسیح نے خود بیان کر دیے۔ گویا یہ ایک تنقیح طلب مسئلہ تھا جو مسیح کی عدالت سے فیصلہ پا گیا، اور مسیح نے انجیل متی باب 17:10-11-12 میں خود اپنی آمد ثانی کو ایلیا نبی کی آمد ثانی سے مشابہت دے دی، اور ایلیا نبی کی آمد ثانی کی نسبت صرف یہ فرمایا کہ یوحنا کو ہی ایلیا سمجھ لو۔ گویا ایک بڑا عجوبہ جو یہودیوں کی نظر میں تھا کہ اس عجیب طرح پر ایلیا آسمان سے اترے گا، اس کو اپنے دو لفظوں سے خاک میں ملا دیا، اور اس قسم کے معنی قبول کرنے کے لیے عیسائیوں میں سے وہ فرقہ زیادہ استعداد رکھتا ہے جو آسمان پر جانے سے منکر ہیں۔ چنانچہ ہم ان محقق عیسائیوں کا ذیل میں ایک قول نقل کرتے ہیں، تا مسلمانوں کو معلوم ہو کہ ان کی طرف سے تو مسیح کے نزول کے بارے میں اس قدر شور انگیزی ہے کہ اس فضول خیال کی حمایت میں 30,000 مسلمان کو کافر ٹھہرا رہے ہیں، مگر وہ لوگ جو مسیح کو خدا جانتے ہیں ان میں سے یہ فرقہ بھی ہے جو بہت سے دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ مسیح ہرگز آسمان پر نہیں گیا، بلکہ صلیب سے نجات پا کر کسی اور ملک کی طرف چلا گیا اور وہیں مر گیا۔ چنانچہ سپر نیچرل ریلیجن صفحہ 522 میں اس بارے میں جو عبارت ہے اس کو ہم ماں ترجمہ ذیل میں لکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے:
The first explanation adopted by some able critics is that Jesus did not really die on the cross, but being taken alive and his body being delivered to friends, he subsequently revived. In support of this theory, it is argued that Jesus is represented by Gospels as expiring after having been but 3 or 6 hours upon the cross, which would have been but unprecedentedly rapid death. It is affirmed that only the hands and not the feet were nailed to the cross. The crucifragion, not usually accompanying crucifixion, is dismissed as unknown to three synoptists and only inserted by the fourth evangelist for dogmatic reason, and of course the lance disappears with the leg breaking. Thus the apparent death was that profound faintness which might well fall upon an organization after some hours of physical and mental agony on the cross, following the continued strain and fatigue of the previous night. As soon as he had sufficiently recovered, it is supposed that Jesus visited his disciples a few times to reassure them, but with precaution on account of the Jews, and was by them believed to have risen from the dead, as indeed he himself may likewise have supposed, reviving as he had done from the faintness of death. Seeing, however, that his death had set the crown upon his work, the Master withdrew into impenetrable obscurity and was heard no more. Gefrorer, who maintains the theory of Shinto with great ability, thinks that the Jesus had believers amongst the rulers of the Jews, who, although they could not shield him from the opposition against him, still hoped to save him from death. Joseph, a rich man, found the means of doing so. He prepared the new sepulchre close to the place of execution to be at hand, begged the body from Pilate. The immense quantity of spices bought by Nicomedes, being merrily distracted, the attention of the Jesus being quickly carried to the sepulchre, was restored to life by their efforts. He interprets the famous verse John 20 and 17 curiously, the expression, "I have not yet ascended to my Father." He takes as meaning simply the act of dying, going to heaven. And the reply of Jesus is equivalent to, "Touch me not, for I am still flesh and blood. I am not yet dead." Jesus sees the disciples only a few times mysteriously, and believing that he had set the final seal to the truth of his work by his death, he then retires into impenetrable gloom, thus healing them, and die. Weber's, page 107, page 231, page 523 of the Supernatural Religion.
پہلی تفسیر جو بعض لائق محققین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع دراصل صلیب پر نہیں مرا بلکہ صلیب سے زندہ اتار کر اس کا جسم اس کے دوستوں کے حوالے کیا گیا اور وہ آخر بچ نکلا۔ اس عقیدے کی تائید میں یہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ اناجیل کے بیان کے مطابق یسوع صلیب پر 3 گھنٹے یا 6 گھنٹے رہ کر فوت ہوا، لیکن صلیب پر ایسی جلدی کی موت کبھی پہلے واقع نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ صرف اس کے ہاتھوں پر میخیں ماری گئی تھیں اور پاؤں پر میخیں نہیں لگائی گئی تھیں۔ چونکہ یہ عام قاعدہ نہ تھا کہ ہر ایک مصلوب کی ٹانگ توڑی جائے، اس واسطے 3 انجیل نویسوں نے تو اس کا کچھ ذکر ہی نہیں کیا، اور چوتھے نے بھی صرف اپنے طرز بیان کی تکمیل کی خاطر اس امر کا بیان کیا، اور جہاں ٹانگ توڑنے کا ذکر نہیں ہے تو ساتھ ہی برچھی کا واقعہ بھی کل عدم ہو جاتا ہے۔ پس ظاہراً موت جو واقع ہوئی وہ ایک سخت بے ہوشی تھی جو کہ 6 گھنٹے کے جسمانی اور دماغی صدموں کے بعد اس کے جسم پر پڑی، کیونکہ گزشتہ شب بھی متواتر تکلیف اور تھکاوٹ میں گزری تھی جب اسے کافی صحت پھر حاصل ہو گئی تو اپنے حواریوں کو پھر یقین دلانے کے واسطے کئی دفعہ ملا، لیکن یہودیوں کے سبب نہایت احتیاط کی جاتی تھی۔ حواریوں نے اس وقت یہ سمجھا کہ یہ مر کر زندہ ہوا ہے، اور چونکہ موت کسی بے ہوشی تک پہنچ کر وہ پھر بحال ہوا، اس واسطے ممکن ہے کہ اس نے آپ بھی دراصل یہی سمجھا ہو کہ میں مر کر پھر زندہ ہوا ہوں۔ اب جب استاد نے دیکھا کہ اس موت نے میرے کام کی تکمیل کر دی ہے، تو وہ پھر کسی ناقابل حصول اور نامعلوم تنہائی کی جگہ میں چلا گیا اور مفقود الخبر ہو گیا۔ گفرورر، جس نے شنٹورڈ کے اس مسئلے کی نہایت قابلیت کے ساتھ تائید کی ہے، وہ لکھتا ہے کہ یہود کے حکام کے درمیان یسوع کے مرید تھے، جو کہ اس کو اگرچہ اس مخالفت سے بچا نہیں سکتے تھے، تاہم ان کو امید تھی کہ ہم اس کو مرنے سے بچا لیں گے۔ یوسف ایک دولت مند آدمی تھا اور اسے مسیح کے بچانے کے وسائل مل گئے۔ نئی قبر بھی اس مقام صلیب کے قریب ہی اس نے تیار کرا لی، اور جسم بھی پیلاطوس سے مانگ لیا، اور نکومیڈس جو بہت سے مصالحے خرید لایا تھا، تو وہ صرف یہود کی توجہ ہٹانے کے واسطے تھے، اور یسوع کو جلدی سے قبر میں رکھا گیا اور ان لوگوں کی سائی سے وہ بچ گیا۔ گفرورر نے یوحنا باب 20 آیت 17 کی مشہور آیت کی عجیب تفسیر کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ مسیح کا جو یہ فقرہ ہے کہ میں ابھی اپنے باپ کے پاس نہیں گیا، اس فقرے میں آسمان پر جانے سے مراد صرف مرنا ہے، اور یسوع نے جو یہ کہا کہ مجھے نہ چھوو کیونکہ میں ابھی تک گوشت اور خون ہوں، اس میں گوشت اور خون ہونے سے بھی یہی مراد ہے کہ میں ابھی مرا نہیں۔ یسوع اس واقعہ کے بعد پوشیدہ طور پر کئی دفعہ اپنے حواریوں کو ملا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت نے اس کے کام کی صداقت پر آخری مہر لگا دی ہے، تو وہ پھر کسی ناقابل حصول تنہائی میں چلا گیا۔ دیکھو کتاب سپر نیچرل ریلیجن صفحہ 523۔ اور یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے مسئلے کو مسلمان عیسائیوں سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں اس کی موت کا بار بار ذکر ہے، لیکن بعض نادانوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ اس آیت قرآن شریف میں، یعنی وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، سورہ النساء آیت 158 میں لفظ شبہ سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو سولی دیا گیا، اور وہ خیال نہیں کرتے کہ ہر ایک شخص کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، بس اگر کوئی اور شخص حضرت عیسیٰ کی جگہ صلیب دیا جاتا تو صلیب دینے کے وقت ضرور وہ شور مچاتا کہ میں تو عیسیٰ نہیں ہوں، اور کئی دلائل اور کئی امتیازی اسرار پیش کر کے ضرور اپنے تئیں بچا لیتا، نہ یہ کہ بار بار ایسے الفاظ منہ پر لاتا جن سے اس کا عیسیٰ ہونا ثابت ہوتا۔ رہا لفظ شبہ لہم، سو اس کے وہ معنی نہیں ہیں جو سمجھے گئے ہیں، اور نہ ان معنوں کی تائید میں قرآن اور احادیث نبویہ سے کچھ پیش کیا گیا ہے، بلکہ یہ معنی ہیں کہ موت کا وقوع یہودیوں پر مشتبہ کیا گیا، وہ یہی سمجھ بیٹھے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، حالانکہ مسیح قتل ہونے سے بچ گیا۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس آیت میں شبہ لہم کے یہی معنی ہیں، اور یہ سنت اللہ ہے۔ خدا جب اپنے محبوبوں کو بچانا چاہتا ہے تو ایسے ہی دھوکہ میں مخالفین کو ڈال دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پوشیدہ ہوئے، تو وہاں بھی ایک قسم کے شبہ لہم سے خدا نے کام لیا، یعنی مخالفین کو اس دھوکے میں ڈال دیا کہ انہوں نے خیال کیا کہ اس غار کے منہ پر عنکبوت نے اپنا جالہ بنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں، بس کیوں کر ممکن ہے کہ اس میں آدمی داخل ہو سکے؟ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جو قبر کی مانند تھی 3 دن رہے، جیسا کہ حضرت مسیح بھی اپنی شامی قبر میں جب غشی کی حالت میں داخل کیے گئے 3 دن ہی رہے تھے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو یونس پر بزرگی مت دو، یہ بھی اشارہ اس مماثلت کی طرف تھا، کیونکہ غار میں داخل ہونا اور مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونا، یہ دونوں واقعہ باہم ملتے ہیں۔ بس نفی تفضیل اسی وجہ سے ہے، نہ کہ ہر ایک پہلو سے۔ اس میں کیا شک ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یونس سے بلکہ ہر ایک نبی سے افضل ہیں۔ اب خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سنتوں اور عادتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب مخالف اس کے نبیوں اور معموروں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ان کے ہاتھ سے اس طرح بھی بچا لیتا ہے کہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو ہلاک کر دیا، حالانکہ موت تک اس کی نوبت نہیں پہنچتی، اور یا وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، حالانکہ وہیں چھپا ہوا ہوتا ہے اور ان کے شر سے بچ جاتا ہے۔ بس شبہ لہم کے یہی معنی ہیں، اور یہ فقرہ شبہ لہم صرف حضرت مسیح سے خاص نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تب بھی یہ عادت اللہ ظہور میں آئی۔ इब्राहिम आग से जुदा नहीं किया गया और ना आसमान पर चढ़ाया गया, लेकिन हसबे मंतू के आयत खुलना या नारुकूनी बर्दन सूरतुल अंबिया आयत 70 आग उसको जला न सकी। इसी तरह यूसुफ भी जब कुएं में फेंका गया आसमान पर नहीं गया, बल्कि कुआं उसको हलाक न कर सका। और इब्राहिम का प्यारा फर्जंद इस्माईल भी ज़िबा के वक्त आसमान पर नहीं रखा गया था, बल्कि छुरी उसको ज़िबा न कर सकी। ऐसा ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहासरे गारे सौर के वक्त आसमान पर नहीं गए, बल्कि खूनखार दुश्मनों की आँखें उनको देख नहीं सकी। इसी तरह मसीह भी सलीब के वक्त आसमान पर नहीं गया, बल्कि सलीब उसको कत्ल नहीं कर सका। गरज इन तमाम नबियों में से कोई भी मुसीबतों के वक्त आसमान पर नहीं गया, हाँ आसमानी फरिश्ते उनके पास आए और उन्होंने मदद की। ये वाक़यात बहुत साफ़ हैं और साफ़ तौर पर इनसे सबूत मिलता है कि हज़रत मसीह आसमान पर नहीं गए और उनका उसी किस्म का रफ़ा हुआ जैसा कि इब्राहिम और तमाम नबियों का हुआ था, और वो आखिर वफात पा गए। इसलिए आने वाला मसीह इसी उम्मत में से है और ऐसा ही होना चाहिए था, ता दोनों सिलसिला यानी सिलसिला मूसविया और सिलसिला मोहम्मदिया अपने अव्वल और आखिर के लिहाज से एक दूसरे के मुताबिक हों। बस जाहिर है कि जिस खुदा ने इस दूसरे सिलसिले में मसीले मूसा से इब्तिदा किया, इससे सरी उसका इरादा मालूम होता है कि वो इस सिलसिला को मसीले मसीह पर ख़त्म करेगा, जबकि उसने फरमा दिया कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीले मूसा हैं, और ये तमाम सिलसिला सिलसिला खिलाफत मूसविया का मुशाबे है, तो इसमें क्या शक रह गया कि इस सिलसिले का खात्मा मसीले मसीह पर चाहिए था। मगर अब ये लोग जो मौलवी कहलाते हैं अपने ख्यालात को छोड़ नहीं सकते, ये उस मसीह के मुंतज़िर हैं जो ज़मीन को खून से पुर कर देगा और इन लोगों को ज़मीन के बादशाह बना देगा। यही धोखा यहूदियों को लगा था जिन्होंने हज़रत ईसा को कबूल नहीं किया। जैसा कि हिस्ट्री ऑफ द क्रिश्चियन चर्च फॉर फर्स्ट थ्री सेंचुरीज मुसन्नफ़ा रेवरेंट जे जे ब्लेड डीडी सफ़ा 117 में ये इबारत है, इन सब वाक़यात से मालूम होता है कि यहूदियों को किस कदर मसीह के आने का इंतज़ार था, वो किस तरह मसीह की जमात में दाखिल होने के वास्ते तैयार थे, लेकिन उनको मसीह की आमद के मुतालिक एक धोखा लगा हुआ था। अंबिया की पेशगोइयों के गलत माने समझकर वो ख्याल करते थे कि मसीह कौमों को फतह करने वाला और गुज़श्ता ज़माने के जंगी सिपा सालारों की तरह अपनी कौम की खातिर लड़ाई करेगा और ज़ालिमों के पंजे से उनको छुड़ाएगा, जो कि फ़लसफ़ियों की तरह उन पर हुक्मरान थे। अल मुअल्लिफ़ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अफ़ी अल्लाह अन्हु अज़क़ादियान।